عبادات کے درمیان کا جو فاصلہ اس کو کم کرنا ہے. آئیے سچے کہنا رحم الله من قرأ الفاتحة الحمد لله الذي لا يغنو من حقه القائلون ولا يحصي نعماه العاجلون ولا يمسي حقه المجتهدون الذي لا يذكره عهدهما ولا يناله صلحة الذي ليس لصفة من حد محدود ولا وقت معدود ولا وقت معدود غفر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وسلى بالسقوط ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الواقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماہ مبارک رمضان کی نہایت دعوت کا ساتھ ہے. گویا بلندی اور رحمت کی انتہائی منزلیں اور ہم سب ایسی ذات اور ایسی شخصیت کی بارگاہ میں شراب کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا نام جس کی ذات جس کا کردار جس کا خاندان بے مثال بے نظیر کائنات میں ہر اعتبار سے سب سے بلند ہے. یقیناً مولا متقیان حضرت علی نے ابھی ساری وجہ ذات کے متعلق جتنا لکھا گیا جتنا بیان کیا گیا اور جتنا سنا گیا اور جتنے اہتمامات کے حوالے سے ہوئے تاریخ میں بہت کم ایسی شخصیتیں ہوں گی جن کا تذکرہ اتنا ملتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ عظمت کے قائل صرف اپنے نہیں ہیں غیر ہوں گے. فضیلت اور حقیقت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن خود کرے. کبھی الجھن اس اعتبار سے بھی رہتی ہے کسی بیان کرنے والے کو مجھ میں طالب علم کو کہ کہاں سے گفتگو کا آغاز ہو مولا کائنات کی سیرت کے کس گوشے کو بیان کرنے اور اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیان کرنے والا یہ بات جتلانا چاہتا ہو یا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہو کہ اس کے پاس کچھ معلومات ہیں. نہیں, یہ ذات ایسی ہے کہ بہت کم جاننے والا بھی بہت بول سکتا ہے. اسی لیے شیخ عباس قمی نے جب وہ چودہ معصومین کے حیات لکھتے ہیں مولا کائنات کی زندگی کے حالات شروع کرنے سے پہلے ابتدا میں فارسی میں ایک شعر لکھا کتاب فضل ترا آب بحث کافی نیز. اس ডাক্তার প্রণাম করে অঙ্গস্থ সাথে বেশ মারাম পুরী মজে সে যদি শেয়ার মৌলা আপনি ফজিলত কে اور آپ پلٹنے کے لیے کتاب فضل فراق آپ کی فضیلت کے کتاب آپ کی فضیلت کی کتاب کے ورق پلٹنے کے لیے دریا کا پانی کم پڑتا ہے کہ میں سرے دریا بیٹھ جاؤں اپنی انگلی کو دریا کے پانی سے بھگوتا جاؤں اور یہ ورق پلٹتا جاؤں. دیکھیے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ دریا سیاہی بن جائے. عام طور پر کاغذ کو گھنے کے لیے پلٹنے کے لیے عام طور پر لوگ نوٹ گھنتے ہیں تو انگلیوں کو بھگونا پڑتا ہے دادا والا پکانا. مولا آپ کی فضیلت کی کتاب کے اوراق پورے فضائل نہیں فضائل کی کتاب کے صفحات پلٹنے کے لیے دریا کے پانی سے انگلی کو بھگوتا جاؤں تو دریا کا پانی ختم ہو جائے گا. آپ کی فضیلت کی کتاب کے ورق ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ ورق کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. امام شافعی نے کئی اشعار کہے ہیں. ایک شعر ان کا یہ بھی ہے کہ کفا کی فضل مولانا مرتضی. میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ مولا مرتضی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان پر لوگوں کو اللہ کا گمان ہوا. کیونکہ جب آپ سنجیو جی سے سنیں اور میں بھی آرام سے بیان کروں تو بالکل تازے طریقے سے اس کو بہت زیادہ تمیلات کی پس منظر میں گئے بغیر بالکل تازی سی بات. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو آپ کا ٹھیک ہے غلط گمان ہوا. ہم کبھی کفر کی ترویج نہیں کرتے, ہم کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ تم کسی بندے کو خدا مانو. کبھی تعریف نہیں ہوتی کیونکہ یہ کفر ہے. کسی طریقے سے سب کو سمجھنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے. لیکن مولا آپ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کیوں ہے, یہی کافی ہے کہ آپ پر لوگوں کو شک ہوا کہ آپ اللہ معاذ اللہ لوگوں کو آپ پر خدائی کا شک ہوا. قرآن مجید کی آیتوں کا سلسلہ. قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کلام اللہ مجید کی کہ جو سیدھے طور پر صراحت کے ساتھ مولا کائنات کی تذکرہ کا بیان ہوئی ہے اور شان نزول مولا کا کوئی گوشہ زندگی ہے. آپ اللہ دل کا سلوار پڑھ لیں. آیتوں کا ایک عظیم مجموعہ ایسا ہے جس میں شان علی بیان کی گئی ہے سیدھے, اور اس سے اٹکر بھی قرآن مجید کی جتنی آیتیں توجہ کا تعلق ہیں پورا قرآن, یہ لفظ نہیں حقیقت ہے, بائے بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس کے آخر والناس تک اہل بیت کی فضیلتوں کا مجموعہ ہے, علی کی فضیلتوں کا مجموعہ ہے. کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو سیدھے ان کی ولایت ان کی امامت ان کے انفاق ان کی عبادت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں, اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے شان نزول کے اعتبار سے کوئی سیدھے ان کو خطاب نہ کیا گیا ہو, لیکن ان آیتوں کا کامل مصداق حضور مولا کائنات ہیں. ان آیتوں کا مصداق بالکل واضح ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں عبادت کرنے والوں کا تذکرہ ہے, کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار علی. قرآن میں جہاں تجارت کی فضیلت بیان کی گئی ہے, دنیا کا سب سے بہادر شخص علی. کائنات میں جہاں انفاق کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے, وہاں دنیا میں سب سے زیادہ رائے خدا میں انفاق کرنے والا بڑا سخی ذات علی. قرآن مجید میں جہاں خدمت خلق کی بات کی گئی ہے, کائنات میں ان سے بڑا کوئی خدمت گزارے خلق مل نہیں سکتا. قرآن مجید میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے, ان سے بڑا کوئی عالم کائنات میں مل نہیں سکتا. قرآن مجید میں
سجدوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان سے بڑا کوئی سجدہ کرنے والا خدا کا مل نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید نے امر معروف نہیں یعنی منکر کرنے والوں کی پاکیزگی کے حوالے سے بیان کیا ہے، ان سے بڑا کوئی بہتر اس پر عزت انجام دینے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے صاحبان تقویٰ کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید نے توبہ کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید نے مخلص بندوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید نے مخلص بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے صفات حمید قرآنی ہیں، جتنے کمالات قرآنی ہیں، وہ سب کا سب کامل طور پر ان سب کا مزاج کامل علی ہے۔ گویا ایک طرف قرآن کی آیتیں ہیں، دوسری طرف تفسیر عملی قرآن امیر المومنین کا کردار۔ ہو سکتا ہے فوری طور پر کوئی سوال پوچھے کہ بھائی قرآن میں شیطان کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں ابلیس کا بھی نام ہے، قرآن میں فرعون کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں کاذبین پر لعنت دی ہے، تو بات تو یہی ہے، یہ علی کی محبت اور علی والوں اور سمجھدار کی بات ہے، یہ علی سے دور گرداری عمل سے، کردار کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، دشمنی کے اعتبار سے، جو ان کے مقابل ان کی مذمت ہے۔ تو قرآن میں یا تولیٰ ہے یا تولیٰ ہے، تو پورا قرآن قصیدہ بنا رہا ہے، جہاں قرآنی لہجے میں مولا کائنات کے مظاہر بیان ہو رہے ہوں، ہم یہ کوشش کریں فضیلت بیان کرنے کی، تو اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی طہارت زبان کے لیے، اور اس فضیلت کو اپنے وجود میں اپنانے کے لیے، صرف بیان کرنے کے لیے نہیں۔ دیکھیے علماء نفسیات نے کہا اچھائی کی تربیت کا ایک طریقہ، اگر آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، نیکی کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے، فضیلتوں کا رواج دینا چاہتے ہیں اپنے یہاں سوسائٹی میں، خاندانوں میں، فضیلتوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صاحبان فضیلت کا تذکرہ۔ امیر المومنین کے فضائل اس لیے نہیں بیان ہوتے کہ ہم کو ان فضائل کی حفاظت کرنی ہے، امیر المومنین کے فضائل اس لیے بھی بیان نہیں ہوتے کہ ان کو ہمارے بیان کی ضرورت ہے۔ بات بالکل واضح ہے، جس طرح سے خدا ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہماری تلاوتوں کا محتاج نہیں، اسی طریقے سے ابھی بھی ہمارے ذکر فضائل کے محتاج نہیں۔ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ان کی خاطر نہیں ہے، بلکہ خاطر ہماری خاطر کے لیے ہے، ہمارے لیے۔ ہم فضیلتوں کو بیان کرتے جائیں تو فضیلتوں سے قریب ہوتے جائیں، امیر المومنین سے قربت کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم فضیلتوں سے قریب ہو جائیں، ہم کمالات سے قریب ہو جائیں۔ اسی لیے میں اپنے موضوع کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسی سے میں مربوط کروں، جو نظام زندگی قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اسلام نے جو طریقہ حیات ہمارے سامنے پیش کیا، وہ امامت کے قائم ہے، وہ علی کی امامت کے ساتھ ہے، وہ زمانے کے علی کی امامت کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت جو ہماری گفتگو ہوگی امام کے حوالے سے، یہ بالکل تازی کی بات ہے، مولا کائنات امام ہے۔ اب امامت پر بحث کبھی عقل سے ہوتی ہے اور اس کے بعد نقل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ فلاسفوں نے بیان کیا، فیلسفوں نے بیان کیا کہ احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ آپ یقیناً جانتے ہیں، آپ نے بہت سنا ہے، اور ایسی مناسبتوں میں ماشاء اللہ سے سننے کا شوق بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، بیان کرنے والے بیان کر بھی سکتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کے حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنی دلیل کے طور پر سب کا امیر المومنین کی زندگی سے محتاج ہونا، سب علی کے محتاج ہیں، یہ سب رسول کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے، سب محتاج علی، علی کسی کے محتاج نہیں، استغناؤہ عن الکل، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کے امام ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو ان کی ضرورت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امام الکل۔ تو زندگی جو گزرنی ہے وہ امام کی امامت کے سائے میں، اگر امام کی امامت میں، اگر قرآن کی امامت کو اختیار کیے بغیر قرآن پڑھ کر بھی کوئی قرآن عمل کرنے کا دعویٰ کرے، اسلام کے دائرے میں آ کر بھی سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، تو سچا مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ مرکز اور محور اسلامی نظام کا، جس میں انسانوں کو دعوت عمل دی گئی ہے، دعوت ایمان دی گئی ہے، اس کا مرکز اور محور ہوتا ہے امام۔ امام کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے بلکہ بچوں کو بیان کرایا جاتا ہے, یاد کرایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. امام کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے تین لفظ ہیں, تین آسان سے لفظ ہیں, رہنما, رہبر, پیشوا. یہ تینوں جو ہے فارسی سے اردو میں آئی ہے, فارسی میں استعمال ہوتی ہے, اردو میں استعمال ہوتی ہے. اور اگر ہم سیدھا سادہ اس کا ٹرانسلیشن کرنا چاہیں انگلش میں, امام کے معنی میں بیان کر رہا ہوں, رہنما, رہبر, پیشوا. تو تینوں کے لیے انگلش میں آسانی سے اگر بول دیں تو کہہ دیں گے لیڈر, گائیڈ. اس سے زیادہ کچھ اور بھی دقیق الفاظ ہو سکتے ہیں, مگر یہ مکمل مفہوم اور جو امام کے معنی ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. اور جو بتائی ہوں, امام, رہنما, رہبر, پیشوا, تین لفظ میں نے بیان کیے. رہنما کا مطلب کیا ہے؟ یہ رہنما دو لفظوں سے بنا ہے, لائے آپ جو لوگ بزرگ ہیں خاص طور سے اور وہ لوگ بہتر کر کہتے ہیں, رہنما, رہ یعنی راستہ, رہنما یعنی نما یعنی دکھانے والا, رامنما کا شانت ہوتا ہے سے حرف ہو جاتا ہے, رہنما, رامنما جو نکلے آپ, رہنما یعنی راستہ دکھانے والا, رہ پر, رام بر, رام یعنی راستے پر چلانے والا, راستے پہ لے جانے والا, پیشوا آگے چلنے والا. بڑے ظریف نقطے ہیں ان تین لوگوں کے بیچ, یہ تین میں فرق پایا جاتا ہے, بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. رہنما یعنی راستہ دکھانے والا, نبی کے لیے مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے, نبی رہنما ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ رہبر ہی ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں رہبر اور رہنما میں فرق ہے, کیا فرق ہے؟ رہنما ہے, رہبر ہے, ایک ہوتا ہے رہنما, ایک ہوتا ہے رہبر. دونوں کو سیدھے سارے انداز میں آپ کہہ دے سکتے ہیں کہ بھائی لیڈر ہے, کوئی سرپرست ہے, لیکن ان دو الفاظ میں فرق پایا جاتا ہے. رہنما کس کو کہتے ہیں؟ رہنما راستہ دکھا دینے والا. مثلاً آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانا چاہتے ہو, ہمارے میں جو بھی سمجھ نہیں پاتا ہوں یہاں کے لڑکوں کو, ہمارے پھر بھی مثلاً مثال دے رہا ہوں, آپ نے بتایا کہ ہمارا اگر یہاں سے آپ نکلیں گے یہاں سے سیدھے جائیں گے پہلے رائٹ, پھر اس کے بعد آئیے, پھر لیفٹ, اور اس کے بعد آپ نے تار بھی دے دیا, یہ ہمارے گھر کا پتا. اس کو کہتے ہیں رہنمائی, راستہ دکھانا, راستہ دکھانا. ہدایت کے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے اراءت الطریق, راستہ دکھا دینا. آپ باہر چلے, آپ نے ہم نے پوچھا کہ یہ جو سڑک جاتی ہے کہاں تک جاتی ہے, کدھر مڑتی ہے, آپ نے کہا کہ وہ سیدھے جا کے پھر دائیں مڑ جاتی ہے. مثلاً یہ راستہ دکھانا ہے. نبیوں کا کام ہے رہنمائی کرنا, راستہ دکھا دینا. لیکن رہبر کون ہوتا ہے؟ جو صرف اراءت الطریق نہیں کرتا, انسان علم مطلوب. میں نے اپنے کسی پہچاننے والے کا پتا آپ کے سامنے پوچھا بتایا, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سیدھے جائیں گے پھر دائیں جائیں گے پھر بائیں مڑیں گے پھر آگے جائیں گے. آپ نے اپنی گاڑی میں مجھے دکھایا, سیدھے لے گئے دروازے پہ, وہاں پہنچا دیا جہاں مجھے جانا چاہیے تھا. جس کو کہتے ہیں رہبری. امام ہوتا ہے رہبر. امام راستے پر چلا لے جاتا ہے, منزل کو پہنچا دیتا ہے. صرف اراد قریب نہیں ہے, صرف راستہ دکھانے کی بات نہیں ہے. اب اسی رہبر میں آپ پیشوا کے معنی میں, یہ پیشوا یہ بھی دو لفظوں سے بنا ہوا ہے. پیشوا, پیش یعنی آگے, پیشوا یعنی جو آگے رہتا ہے. مثلاً امام جماعت کو امام جماعت اس لیے کہا جاتا ہے, امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے, پیچھے کھڑے ہو کر امامت نہیں ہو سکتی. امامت کرنے والے کو نماز کی آگے کھڑا ہونا چاہیے, یہ ہوا پیشوا. تو بات بہت واضح ہو گئی. رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنے بعد بارہ اماموں کا اعلان کیا, اور پہلے امام مولا کائنات یہ ہیں امام. امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رہنمائی تو ہے, اور اس طرح کی رہنمائی تو ختم ہو گئی جہاں وحی سنانی تھی, جہاں پیغام سنانے تھے, جہاں قرآن بیان کرنا تھا, قانون بیان کرنا تھا, وہ تو مکمل ہو گیا. وہ میدان غدیر اکم میں اس کے تانے ہو جانے کا اعلان ہو گیا. اب رہبری کی ضرورت پڑی, لہذا سوال پیدا ہوتا ہے جب نبوت ختم ہو گئی تو امامت کیوں ختم نہیں ہوئی؟ دیکھیے رہنمائی ختم ہو سکتی ہے, رہبری ختم نہیں ہو سکتی. کیوں رہبری ختم نہیں ہو سکتی؟ جب تک راستہ چلنے والے ہوں گے راستے پہ چلانے والے کی ضرورت ہے. جب تک چلنے والے ہیں ان کو لے جانے والے ہونے کی ضرورت ہے. پیشوا یعنی آگے چلنے والا. اب اسی سے متصل فوری طور پر میں دوسرا لفظ آپ کے نام سے بیان کر رہا ہوں. ہم ہیں شیعہ. مولانا علی امام ہم ہیں شیعہ. شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کے لفظی معنی لیے ہیں ساتھ چلنے کے. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. مثلاً تشیع جنازہ, یہ وہی اسی میں سامن لفظ ہے. مشاعت کرنا یعنی جنازے کے ساتھ. یہ صرف مثال ہے معنی کے مفہوم کے حوالے سے, اور دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ساتھ چلنا. آپ جب کسی جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اتنا ثواب ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کسی مومن کی جنازہ میں شرکت کر لینا. تو مشاعت کے لیے اگر فرض کریے جنازہ کہیں اور جا رہا ہے, آپ کہیں اور پچھم میں جا رہے ہیں, پورب میں جنازہ لے جایا جا رہا ہے, وہ کسی اور ڈائریکشن میں ہے, یہ کسی اور ڈائریکشن میں ہے, تو آپ کو مشاعت کا ثواب نہیں ملے گا. آپ ساتھ نہیں چل رہے ہیں. بات بالکل واضح ہوئی. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ان کے ساتھ چلے. امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے ساتھ چلتا ہے. بات واضح ہو گئی. علی ہے ہمارے امام, ہم ہیں علی کے شیعہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام جہاں جہاں چلے ہم بھی ساتھ ساتھ ان کے چلتے رہیں. امام جس طرف مڑے ہم بھی مڑ جائیں. امام کے ساتھ ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ امام جہاں تک پہنچیں گے ہم کو بھی لے جائیں گے. وہ زندگی کے سفر میں کبھی نظر کا سامنا ہوگا, کبھی صبر کی تنہائی ہوگی, کبھی میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے, انہیں سراب سے گزرنا ہوگا, جنت کی منزل سے ہو کر لقاء اللہ تک پہنچنا ہوگا. اگر علی کو امام مان لیا اور ہم حقیقی طور پر شیعہ علی ہو گئے تو منزل نجات تک پہنچ سکتے ہیں. صلوات علی محمد. ان کے ساتھ چلنا ہے. ان کے ساتھ اگر چل رہے ہیں, ساتھ چلنے کا مطلب کیا بات نہیں تو یہ بات کی واضح ہو گئی. بھائی محبت فرض کی گئی ہے ان کی, محبت واجب کی گئی ہے ان کی, ان سے محبت واجب کی گئی. اچھا اس سے پہلے کہ محبت مجھے محبت کے حوالے سے کروں, امیر المومنین کے ساتھ چلنا ہے. کس ڈائریکشن میں جانا ہے؟ ہم چلنا چاہتے ہیں بھائی, راستہ چلنا ہے نا. مطلب کس ڈائریکشن میں جائیں, کون سا راستہ ہے؟ قبلے کی طرف جو راستہ جاتا ہے, مکے کی طرف اس راستے سے چلنے سے یہ مشاعت ہوگی, یہ ہم شیعہ علی کہلائیں گے. چلنے کا کون سا ڈائریکشن ہے؟ کس ٹائم پر چلیں؟ کس جگہ پر چلیں؟ کس طرح سے چلیں؟ لیکن یہاں بات علی کے راستے کی نہیں ہے بلکہ بات کے ساتھ کی ہے. علی کے ساتھ چلنا ہے تو شجاعت کے ساتھ چلنا ہے, ایمان کے ساتھ چلنا ہے, عبادت کے ساتھ چلنا ہے, مظلوم کی حمایت کے ساتھ چلنا ہے, ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چلنا ہے, امر معروف کے ساتھ چلنا ہے, نہی عن المنکر کے ساتھ چلنا ہے. غرض یہ کہ علی کمالات کا مجموعہ ہے. اگر ہم کمالات کے ساتھ چل رہے ہیں تو امیر المومنین کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس دنیا میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ذات کو چھوڑ کر بس کمالات کی بات ہوتی. نہیں, کمالات کی بنیاد پر ذات بھی اہم ہے. اس لیے نام کے ساتھ ان کی ولایت کا اعلان بھی کرنا ہے اور ان کی ولایت کا اقرار بھی کرنا ہے. سلام پڑھے محمد. یہ جو محبت فرض کی گئی, لوگ پوچھتے ہیں اور ہو سکتا ہے جیسے مواحد صاحب نے سنے ہیں, میں نے کہیں بیان کیا تھا تفصیل سے کہ عام طور پر جو احکام شریعت ہیں وہ اختیاری امور میں ہوتے ہیں. غیر اختیاری امور میں جہاں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا اس میں کوئی چیز فرض نہیں کی جاتی. مثلا کسی کو سونے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا. آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب تک سو کر نماز پڑھو تو آپ کا دل مانے مثلا نہ مانے تیار کیا, لیکن سو کر نماز پڑھ لیں گے آپ. لیکن آپ سے کہا جائے کہ انسان سے محبت بھی کرو, حالانکہ اس نے کام کچھ نہیں کرنا ہے. جو کی بات ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نہ اترے محبت. آپ کسی کو لیٹنے کا حق لے سکتے ہیں کہ لیٹ جاؤ, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سو جاؤ. عام طور پر ماں باپ بچوں کے اسکول کا خیال کرنے کے لیے ان کو ماحول تو بنا سکتے ہیں کہ وہ سو جائیں, لیکن جتنی زبردستی ہوگی اتنی زیادہ دیر ہو جائے گی. تو شریعت کے احکام بھی اختیاری امور میں چلتے ہیں. غیر اختیاری امور میں شریعت کے احکام میں چلتے لائن کو نہ ہو نہ خداوند عالم نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی محبت کیوں فرض کر دی گئی؟ یہی وہ بات تھی جو غدیر قم میں اعلان ولایت کے بعد حارث نے کہا, یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھنے آپ نے لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا, ہم نے لا الہ الا اللہ کہا, آپ نے نمازیں پڑھنے کو کہا, ہم نے نمازیں پڑھی, آپ نے روزے رکھنے کو کہا, ہم نے روزے رکھے, یہاں تک کہ آپ نے جہاد کا تک حکم دے دیا, ہم نے جہاد کیا, ہمیں جہاد سب سے خطرناک کہا, ہمیں ظاہر جان کا خطرہ تھا, یہ سب کیا, مگر آپ نے یہ کیا کیا کہ علی کو ہم پر امام بنا دیا, علی کی وفات ہم پر فرض کر دی, حالانکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے, کوئی محنت کی بات نہیں ہے, تو یہ حساس سوال ہے نا کہ بھائی شریعت میں کیوں اتنی محبت پکی ہے, میں نے گزشتہ جگہوں کے مواد کے درمیان ایک نام کیا تھا کہ دیکھیے اطاعت اگر حکم ہوتا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو بغیر کسی محبت کے اور پس منظر کے, تو اطاعت بوجھ بن جاتی ہے, اس میں روٹھاپن ہوتا ہے, اس میں خشک ہوتا ہے, کیفیت خشک ہوتی ہے اور لذت کا احساس نہیں ہوتا, اطاعت سے پہلے اگر محبت دل میں چاہت دل میں تو وہاں لذت کا احساس ہوتا ہے, کے نقشے قدم پر چلنا ہے, ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے اگر بغیر محبت کے کوئی چلے تو رحمت کا احساس ہوگا, لیکن محبت کے ساتھ ہے, جیسے مثلاً مثال ہے رشتے داروں کے لیے ماں باپ کے لیے بچے یا بچوں کے لیے ماں باپ زحمتیں اٹھاتے ہیں, مگر رحمتوں میں رحمت کا احساس اس طرح سے نہیں ہوتا, کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان کو خوشی مل جائے, اگر چاہت ہے لبید کی تو وہاں اطاعت میں زحمت نہیں ہوتی, سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ غیر اختیاری ذمہ داری کیوں دے دی گئی, شب قدر سو رکعت نماز مرتبہ واجب کر دی جاتی, مثلاً زندگی میں ایک مرتبہ کے بجائے پانچ مرتبہ حج واجب ہو جاتا, مگر علی کی محبت تو پسند نہ کیا جاتا, تو شاید کچھ لوگوں کا کام آسان ہو جاتا, تو کیوں ان کی محبت پر کی گئی ہے, مسجد بھی چاہیے, تو جواب اس لیے دیا گیا کہ دیکھیے خداوند عالم نے انسان کو پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے, آپ بتائیے پوری تاریخ انسانی میں کون سی ایسی کنٹری تھی, کون سی ایسی بڑی سے بڑی ڈکٹیٹرشپ تھی, کون سا ایسا ظالم سے ظالم بادشاہ تھا کہ جس کی حکومت نے اور قانونی طور پر منطقی طور پر یہ قانون رہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے سچائی بری بات ہے, ارے ایسا کسی قانون میں کہیں تھا ہے, آج کی دنیا میں روز ظلم ہے, لوگ کہتے ہیں پہلے ظلم ہوتا تھا, پہلے زمانے کا انسان ویسی ہوتا تھا, چلو سے مار دیتا تھا آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا, آج کا ظالم جتنا آج کا انسان جتنا بڑا ظالم ہے اتنا بڑا ظالم تو گزشتہ زمانے کا انسان نہیں تھا, دور سے بیٹھ کر بٹن دبائے اور اس طرح سے جرم بھی نہیں ہوتا, اچھا بم جو جاپان کے دو علاقوں میں گرایا گیا تھا ابھی تک اس کی وجہ سے کہ اس پر معافی مانگی جائے نہ معافی مانگی جائے, احساس سے افسوس نہیں ہوتا, یتیموں کی آہیں متاثر نہیں کرتی, گرفتے ہوئے بچے متاثر نہیں کرتے, حالانکہ عوامی احساسات عوامی نظریات اپنی جگہ پر, مگر جہاں زبردستی ہے اور جہاں اپنے وفادار کی بات ہوتی ہے تو ایسا تو ہو رہا ہے, تو بہرحال سوال یہ ہے کہ کیسے کیوں محبت ان کی فرض کی گئی ہے, تو جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے, جھوٹ بولنے والا بھی جھوٹ کو برا مانتا ہے, ظالم بھی ظلم کو برا مانتا ہے, انصاف کو اچھا مانتا ہے, تو خداوند عالم نے انسان کو پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کیا کہ جس انسان کی روح میں انسان کے وجود میں کمالات سے محبت ہے, پاکیزگیوں سے محبت ہے, اچھائیوں سے محبت ہے, پھر خداوند عالم نے پنڈتن کے وجود کو امیر المومنین کے وجود کو اچھائیوں کا مجموعہ بنایا, صداقتوں کا مجموعہ بنایا, کمالات کا مجموعہ بنایا, پھر محبت کو فرض کر دی, ان سے محبت کرو تو یہ کمالات سے محبت ہے, اور اگر تم ان سے محبت نہیں کر رہے ہو تو اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہو, انسانی فطرت ہے اچھائیوں سے محبت کرنا, علی سے محبت کرنا یعنی علوے درجات سے محبت کرنا ہے, بلندیوں سے محبت کرنا ہے, کمایات سے محبت کرنا ہے, علی سے محبت سچائی سے محبت ہے, علی سے محبت انصاف سے محبت ہے, علی سے دشمنی سچائی سے دشمنی ہے, علی سے دشمنی انصاف سے دشمنی ہے, تو خداوند عالم نے رسول نے فرض کیا ہے کہ دیکھو میں تم سے حسن رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے تم ان سے محبت کرو, یہ محبت زبردستی نہیں ہے بلکہ انسانی انسان کی پاکیزہ فطرت کے مطابق, بہرحال خدا کرے کہ یہ محبت اور سچی محبت اور ان کی شکایت کے دائرے میں ہم زندگی بسر کر لیں, ان کی زندگی کا کوئی گوشہ یہ رمضان مبارک کی تاریخ ہے. اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کا تذکرہ بھی تو سال بھر ہوتا ہے. ماہ رمضان کی برکت اپنی جگہ, ان کی شب کی عظمتیں اپنی جگہ, یہ سب بیان, یہ سب اہتمامات, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف خوش ہو جانے اور خوش کرنے ہی کی بات نہیں, حالانکہ فضائل ان کا خوش ہونا, خوش کرنا یہ اپنی جگہ پر عبادت ہے. اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ آنے والی نسلوں کو معلومات ہوں, ان کو فضائل سے قربت بھی ہو, تاکہ وہ اپنے وجود میں فضائل پیدا کرنے کی کوشش کریں اور قریب ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کما یہ ہوگا کہ ہم جس طرح کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیعہ علی ہیں, مولا جی بولے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے, میں نے کیا پیش ہو, وہ آگے چلنے والے, آگے چلیں گے. جب آگے چلیں گے روایت یہ بھی ہے, روز قیامت جو پرچمدار ہوگا, رسول اللہ نے فرمایا وہ علی ہوں گے جھنڈا اٹھا کر جانے والے جنتیوں کے لیے, مومنوں کے لیے, تو وہ پرچمدار ہوں گے. یعنی کیا پیشوا ہیں, اب جو ان کے ساتھ مشاہد کرتے ہوئے جو ان کے ساتھ چلیں گے, یا اور مانی کو مفہوم کو سارے طور پر جب وہ جو شیعہ ہوں گے, یا شیعہ ہونے کا مطلب میں جو بیان کر رہا ہوں, یعنی امیر المومنین کے حقیقی طور پر جانے والے, تو ظاہر ہے کہ اس پرچم کے ساتھ ساتھ چلیں گے, کیونکہ انہوں نے یہاں پیشوا مانا ہے. اسی لیے خود مولا کائنات نے جہاں اللہ کی بندگی کے ایسے نقوش دنیا کے سامنے چھوڑے اور ایسی مثالیں پیش کی جو اس کی مثال نہیں ملتی, ساتھ ہی ساتھ آپ کے کلام کے وہ دوہر, نہج البلاغہ کے جملہ موقع ملے یقیناً اگر آپ کے پاس نہج البلاغہ ہو یا وہ کتابیں ہوں جس میں مولا کائنات کی آخری حسنیتیں ہوں, یہاں حسن مصطفیٰ کے نام جو امیر المومنین کی وصیت ہے, یا وہ نجف جو امیر المومنین نے اپنے گورنروں کو لکھے ہیں ان کو ہم پڑھیں, آخری لمحات کی وصیتیں اپنے بچوں کو دکھا کر مولا جو وصیتیں فرماتے ہیں, امیر المومنین کا کلام بھی اپنی جگہ پر ایسا بے نظیر ہے کہ اس کے لیے کہا گیا یہ سب کا کلام ہے خالص, یہ مخلوق کے کلام میں سب سے بہتر ہے, اس سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا. مولا کائنات کی چھوٹی سی حدیث ہے جو آج مناسب سے مولا کی نظرانے کے طور پر لے کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. گزرے میں جلدی سے میں نے انکار کیا تھا, حدیث ہے کئی مسکل میں ماں یقین, اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خود جس طرح سے قرآن مجید کا جواب ادبی طور سے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور طور سے ممکن ہے, اسی طریقے سے امیر المومنین کے کلام کا جواب بھی نہیں ہے. یہ جو ایک جملہ ہے زیادہ جن لوگوں کو عربی آتی ہے, قیمۃ کل امرئ ما یحسنہ, اس کو عربی ادب کا بہت بڑا نکھیاری نسخہ بیان کیا گیا, ایک چھوٹے سے جملے میں بہت زیادہ مفہوم بیان کیا ہے. ہر آدمی کی ویلو, ہر آدمی کی قدر و قیمت ما یحسنہ, وہ نیکیاں ہیں جن کو وہ انجام دیتا ہے. یعنی ایک جملے میں انسان کی قدر و قیمت, پرائز اور اس کی ارزش بیان کرتی ہے, انسان کی ارزش, انسان کی قیمت, وہ نیکیاں ہیں جن کو وہ انجام دیتا ہے. کیا نیکیاں انجام دیتا ہے؟ جو نیکیاں انجام دیتا ہے, جن کو نیکیاں قرآن نے بیان کیا, جن کو ہماری عقل کرتی ہے یہ نیکیاں ہیں. ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی وہ نیکیاں ہیں جن کو وہ انجام دیتا ہے. نماز پڑھنا نیکی ہے, روزہ رکھنا نیکی ہے, حج بجا لانا نیکی ہے, لوگوں کی مدد کرنا نیکی ہے, ماں باپ کا احترام کرنا نیکی ہے, بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا نیکی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی ہے, غیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی ہے. غرض یہ کہ نیکیوں کی انتہا نہیں ہے. تو آدمی کتنا قیمتی ہے, کاش جیسی اور جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی. اب کیا کیا نیکیاں ہیں میں نے اب کر دیا, نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے, اب آپ دیکھتے جائیں اچھائیوں کی اور صالحات کی نیکیوں کی فہرست ہے. نیکیوں کے درمیان ایک نیکی ایسی بھی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا ذکر علیہ عبادہ, ذرا مناسبت ہے تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اسی مناسبت پر میں برقرار ہوں. ذکر علیہ عبادہ, قیمت کو مایو سنو, ہر انسان کی قیمت ان نیکیوں سے ہے جن کو وہ انجام دیتا ہے. دوسرا نیکیاں کیا کیا ہیں؟ کہ نیکیاں بہت سی ہیں. نیکیوں کے درمیان رسول اللہ نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے, اور ذکر کے معنی زبان سے ہی صرف ذکر نہیں ہے, یاد, یعنی امیر المومنین کو یاد رکھنا عبادت ہے, یاد کرنا عبادت ہے, یاد رکھنا عبادت ہے. کہ رسول اللہ کی حدیث اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے, ذکر علی عبادت, اور بالکل سامنے اور سیدھے سادھی عبادت سامنے کی بات ہے. نماز پڑھنے کے لیے وقت کے انتظار کی ضرورت ہے, آپ واجب نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی مستحب کی نماز, اس کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے, آپ توجہ ہوں گے, آپ قبلہ رخ ہوں گے, مخصوص ترتیب کے ساتھ نماز پڑھیں گے. حج بہت بڑی عبادت ہے, ہم کو شوق ہے, کیا پتا اللہ کی طرف سے کتنی عمر ملے, کتنا موقع ملے نہ ملے, لہٰذا سال میں ایک حج کے بجائے چلو چار چار حج کر لیتے ہیں. نہیں مخصوص وقت چاہیے، مخصوص موقع کا انتظار چاہیے، جگہ اب وہاں نہیں پہنچ سکتے تو گھر پہ حج کر دے، نہیں ہو سکتا. حج کی ایک مخصوص کیفیت ہے، مخصوص ٹائم ہے اس کا، مخصوص طریقہ ہے، حج ایک مخصوص ایسی عبادت ہے. ماہ رمضان میں روزے واجب ہیں، ویسے سال بھر مستحب ہیں سوائے دو تین دنوں کے، دو چار دنوں کے جن میں حرام یا مکروہ ہیں، باقی سال بھر روزے مستحب ہیں. لیکن واجب روزہ اور ماہ رمضان کی فضیلت بس ماہ رمضان میں ہوتی ہے. مجھے شوق ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا، میں دن کو بھی روزہ رکھ لوں، رات کو بھی روزہ رکھ لوں. رات سے عبادت ہو سکتی ہے مگر آپ روزے دار نہیں ہیں. روزے کی عبادت کا وقت معین ہے، اس عبادت کی ترکیب معین ہے، مشخص ہے. نماز کیسی عبادت ہے، یہ ترکیب معین ہے. روزہ کیسا ہے، اس کی ترکیب معین ہے. صدقہ بھی عبادت ہے، اس کی ترکیب معین ہے. مگر رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کو یاد رکھنا، علی کا ذکر کرنا، علی کو یاد کرنا عبادت ہے. یعنی اب کوئی امیر المومنین کو یاد رکھے تو کسی اور کو یہ شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ اس کا نام عمل ہلکا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یاد میں کسی ترکیب کی کوئی پابندی نہیں ہے. کب یاد کرے گا، کس موقع پر یاد کرے گا، کس طرح سے یاد کرے گا، بڑا فلسفہ ہے اس میں. علی کو یاد کرو، یاد رکھو، جہاں جیسے سو رہے جب تک آدمی زندہ ہے، مکلف ہے. دیکھیے کب تک امیر المومنین کی یاد ہو سکتی ہے، جب تک کہ مکلف ہے، یعنی گھر ہے، تکلیف میں ہے، یعنی بیہوش نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، پاگل نہیں ہے خدا نہ خاصا، بہت چھوٹا بچہ نہیں ہے. اس کو مکلف وہی ہے جو ریسپانسبل، جو شرعی طور پر جس کو شرعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ جو بالغ ہو، جو عاقل ہو، یہ ہوتا ہے مکلف. تو آدمی جب تک مکلف ہے، ہر لمحہ وہ اس عبادت سے اپنے وجود کو سرشار کرتا رہتا کر سکتا ہے اور کرتا رہ سکتا ہے. تو اب جو علی کا چاہنے والا ہے، جو علی کا ذکر کرنے والا ہے، اس کا نام عمل روز قیامت ہلکا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کبھی میٹر رکا ہی نہیں ہے، کبھی موقع رکا ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت یہاں سے یہاں تک چلی. آپ ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو میٹر رکا ہی نہیں ہے، تو مسلسل ثواب ہی ثواب ہے، نام عمل خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے امیدواری کی باتیں ہیں، تو اب اس کا مطلب ہم کو نام عمل ثقیل ہو کر دائیں ہاتھ روز قیامت کرے گا. یہ میرے جملہ سے ہی ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ جو سابقون سابقون اولئک المقربون، وہ لوگ کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا نام عمل دیا جائے گا، وہ حقیقی طور پر علی کے چاہنے والے ہوں گے، علی سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو جو ذکر علی کی عبادت ہے، یہ عبادت وہ ہے جو کبھی قضا نہیں ہوتی، جو کبھی جس سے انسان دور نہیں ہو سکتا. مگر اس کا فلسفہ کیا ہوگا؟ فلسفہ یہ ہو سکتا ہے، کئی ہو سکتے ہیں، ایک عام فلسفہ اس کا یہ بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا علی کو یاد کرو، یاد رکھو، یاد رکھو ہمیشہ. یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو یاد رکھیں گے، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی. میں بات اور واضح کر دوں، عجیب امتحانات کا سامنا ہوگا، کبھی گناہ کا موقع آ جائے گا، کبھی انسان غلط راستوں پہ جا رہا ہوگا، کبھی کنجوسی کا سامنا ہو رہا ہے، کبھی خلاف صبر کام کر رہا ہے، کبھی بزدلی کا کام کرنے والا ہے، کبھی جہالت کا سامنا ہو رہا ہے، کبھی بزرگ کا احترام نہیں کر رہا ہے. اگر علی کو یاد رکھتا ہے، اگر علی سے محبت ہے، علی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تو اسے معلوم ہے علی کا چاہنے والا، علی کو میں یاد رکھتا ہوں. لہٰذا وقت نماز ہے نماز پڑھنا چاہیے، وقت روزہ ہے روزہ رکھنا چاہیے، ہر ماری موجودہ ہے بجا رہنا چاہیے، وقت سطح سطح دے دینا چاہیے. اب مجھے علی کے چاہنا، علی کی چاہت کی بنیاد پر دنیا تک علی کا پیغام پہنچا دینا چاہیے. رسول اللہ نے ایک نقطہ بتایا، علی سے محبت کرو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. تمہاری دنیا اور آخرت اس طرح سے آباد ہوگی کہ تمہارا نام عمل ہلکا نہیں ہو سکتا، اس کا اثر زندگی میں یہ ہوگا کہ تم کبھی خطے فکر علی سے دور نہیں ہو سکتے. جو سرد زندگی علی ہے، تم خود کو دور کر نہیں سکتے. تو یہ باتیں صرف بیان کرنے اور سن لینے کی نہیں ہے، علی کی محبت محبت عمل کی محبت ہے، علی کی محبت علی کو امام ماننا ہے، ہم کو شیعہ بننا ہے، امام ماننا ہے اگر ہم نے ان کو، اور خود کو شیعہ ہونے کا اپنا دعویٰ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ چلے، اپنے کردار کو علی کے کردار سے ملانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف نمک اور سوکھی روٹی سے جو کی گزارا کر لیں، تو کم سے کم اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ علی کے چاہنے والے ہیں تو حرام نہ کھائیں۔ اگر امیر المومنین جیسی عبادتیں نہ کر سکیں تو کم سے کم علی کی یاد ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ تم نماز کو قضا تو نہ کرو۔ اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو شجاعت کا دامن ہاتھ سے جانے دے نہیں سکتے۔ اگر علی کے چاہنے والے ہیں بے انصافی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علی نے کہا کہ اگر ساتویں اقلیم کی حکومت میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کسی چونٹی کے دہن سے، چونٹی کے منہ سے اس کا جانا ناحق چھین لوں تو میں نہیں چھینوں گا، تو جب میں علی کا چاہنے والا ہوں گا تو میں کبھی کسی سے ناحق کچھ لوں گا اور نہ ہی کسی ظلم کو برداشت کروں گا اور نہ ہی کسی ظالم کے ظلم میں شریک ہوں گا۔ زندگی نمونے عمل ہونا چاہیے، امیر المومنین کی زندگی کی یہ فلسفہ محبت علی ہے، یہ ذکر علی کا اثر ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے زبان سے دعویٰ ذکر کا ہے، زبان سے دعویٰ محبت کا ہے، اور عملی طور پر ہم ایسے نہیں ہیں، تو رائے ہے دیکھیں ایسا ہی ہے جیسے دور سے کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہم تعریف کریں، اس کی تعریف پر تعریف کریں، کیا فرض کریے جو بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، بیماری کے علاج کے لیے پیسہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن بہت بڑا خزانہ ہے پر رکھا، استفادہ میں نہیں آ رہا، فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ دور سے کسی چیز کی تعریف کرنا کمال نہیں ہے، اس چیز کو اس کے کمالات سے بہرا ور ہو جانا کمال۔ ایک خزانہ ہے، اگر وہ زندگی میں کام آئے تو کس کام کا خزانہ، تو کمی خزانے کی نہیں ہے، کمی اپنی ہے۔ فیض اگر ہم نہیں لیتے ہیں مولا کائنات کی زندگی سے، چلیے اپنے توجہات کو میرے مشرف کی طرح جانے دے جائیں، وہ داد کے جس نے دنیا کو وہ درس دیا جینے کا، دنیا کو وہ درس دیا کہ جس کی مثال کائنات میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ میں تجیز کی اور تکلیف کروں گا تو قیمت و قلم کا علم آئے سنا، سب سے انسان کے قدر و قیمت اس کی نیکیوں سے وابستہ ہوتی ہے، اور اسی کی سب کے لیے لکھا گیا خیر الناس من ینفعُ الناس۔ دیکھیے یہ لوگ کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے، لوگ بحث کرتے ہیں ایمان افضل عمل افضل، ایمان نہیں، یقین ہم ایمان نہیں تو عمل کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری بے معرفتی ہوتی ہے، اپنی کم معلوماتی یا اپنی سطح فکری کا تنگ ہونے کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ٹکرا دیتے ہیں، یہ جدا چیزیں نہیں ہیں، ایمان فکر اور اسی کا رزلٹ اور اثر ہے عمل اور کردار، یہ جدا چیزیں نہیں ہیں، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ فضائل بیان کر رہے ہوتے تو فضائل کے دوران ہی دعوت عمل ہوتی ہے، فضائل ہی ایسے ہیں کہ جس سے فضائل کا اثر ہونا چاہیے، صرف ایسے ہی سننے سنانے کے لیے تو ظاہر ہے اس سے شامل اس سے بعد ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ خیر الناس کہیے، ہر آدمی کی قدر و قیمت ان نیکیوں سے وابستہ ہے جن کو انجام دیتا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر اس طرح سے ہوئی، دوسری حدیث ہے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو جس سے فائدہ پہنچے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی آدمی وہ بہتر ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ فائدہ کیسا پہنچے؟ کبھی مال کا فائدہ پہنچتا ہے، آپ زکات دے رہے ہیں، فون دے رہے ہیں، مثلا فریضہ انجام دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں، وہ مالی نام کا پہنچانا ہے، مالی فائدہ پہنچانا ہے۔ کبھی علم کا فائدہ ہے جو کسی اعتبار سے کم نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے علم کا فائدہ پہنچانا۔ کبھی ہدایت کا فائدہ، فائدہ پہنچانا، خیر الناس من ینفعُ الناس۔ آپ حضرت مل کر پرواز کر دیں، مولانا کے ٹائم سے چند منٹ کی بوم، چند منٹ کی گنجائش ہم کو دی گئی ہے، حالانکہ آج مکمل طور پر پوری رات میں پروگرام نہیں ہے، لیکن اگر روزانہ کے حساب سے پانچ سات منٹ اگر آگے ہو رہے تو آپ نئے طور پر تیار رہے، پرواز کر دوں۔ کہیے کہ آپ کو بول کا احساس ہو، رحمت بنے، حالانکہ لفظ رحمت مناسب نہیں ہوتا ہے، ذکر ایسا ہے کہ جس میں دوا بھی ثواب ہے، اور خدا کرے انشاءاللہ بولنے والے اور سننے والے سب کے دلوں میں خلوص پیدا ہو، قابل قبول ہو، ورنہ خطرہ نے دنیا آخرت دونوں جگہ کا خطرہ رکھتا ہے۔ بہرحال تو لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, شاید دنیا والوں کو آج بھی واضح طور پر نہیں معلوم ہے, اور اسلام کو کچھ لایا جا رہا ہے لیکن جہاد کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے, اور لاکھوں لوگوں کو لمبوں میں تحس تحس کر دیا جاتا ہے اور اس کا کچھ نام نہیں ہے. تو دہشت گردی اخلاق ہے. اسلام کا صحیح پیغام دنیا کے آزاد خیال انسانوں تک تو کم سے کم پہنچنا چاہیے. خیر الناس مین پون نام, یا کوئی شرط ایمان کی بھی نہیں ہے. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. سڑک بنانا بھی بہت بڑا سوال ہے. اب ہمارے رمضان کی دعاؤں میں کئی بار 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 پڑھتے ہیں, اللهم اسكن على اهل القبور السرور, اللهم ارزق كل فقير, اللهم اشبع كل جائع. کیا ہے؟ خدا ہر بیمار کو شفا دے, ہر بھوکے کو سیراب کر دے. کیا ہم یہ شرط نہیں کرتے کہ مومن ہو مسلمان ہونا؟ اگر سربت میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ بھوکمری کا شکار ہیں, افریقہ میں اگر بے شمار بھوکے ہیں, تو ہماری نماز اور ہماری افطار کی دعاؤں میں سے اللہم اشرف الاولیاء, اللہم اتق الاولیاء, ہر برہنہ کو لباس دے دے, ہر بھوکے کو تیراک کر دے, ہر بیمار کو شفا دے دے. یہ کامن دعائیں, یہ سب کے لیے ہیں. لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. فائدے طرح طرح کے ہوتے ہیں, کبھی فائدہ مال کا ہوتا ہے فائدہ, کبھی علم کا ہے, کبھی خدمت کا ہے, کبھی سے بہت بڑی بات ہے آج بھی وقت دے رہا ہے. کبھی آپ توجہ کریں اور غور کریں کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا. یعنی یہ سبھی رسوے اور جنہیں سبق کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آپ کی توجہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یوں تو فائدے تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں, مگر سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا جو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. ہاں, فائدہ ہدایت میں پہنچا ہے, جو انسان کی شرکت کا مطلب ہے, جو انسان کی انسانی شرکت کا مطلب ہے. ہدایت کا فائدہ جس سے پہنچے اور مستقر کر دوں, تو میزاج کو ختم کروں. اگر کوئی کسی کو حاجی اور رہنما سے تعارف کرا دے, اگر آپ رسول اللہ کا کلمہ کسی غیر سے پڑھوا لے, کسی غیر تک رسول کی تعلیم پہنچا دے, یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. یوں تو سڑک بنانا بھی فائدہ ہے, اسپتال بنانا بھی فائدہ ہے, راستے پر پتھر ہٹانا بھی, لوگوں کی مدد کرنا ہے, ان کو پڑھانا بھی, پر ہدایت کا فائدہ سیدھے راستے پر لانا, ہدایت دکھانا, یہ ایک مندر آگے اور بڑھے, کسی رہبر کو بچا لینا, کسی رہبر کو کسی پیشوا کی حفاظت کر لینا, آپ کے سامنے منتقل ہو رہے ہیں, کسی نبی کو بچا لینا بہت بڑا فائدہ ہے, کسی نبی سے تعارف کرانا فائدہ ہے, کوئی کسی نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے ان کی جان بچا لینا, ان کا سپر بن جانا. خیر الناس مین کون نام. اب آپ چاہے اس دن میں جناب ابو طالب کی فضائل فضیلت کا تصور کرے, یا امیر المومنین کی فضیلت کا تصور کرے, یا کربلا کے شہیدوں کی فضیلت کا تصور کرے, اس طرح سے سب چلے آتے ہیں. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیسا فائدہ؟ کبھی مال کا فائدہ, کبھی ستے کا, کبھی علم کا, کبھی سروس کا, کبھی خدمت کا, کبھی ہدایت کا فائدہ. یہی تو وجہ ہے بچایا جناب رسول اللہ کو جناب ابو طالب نے. خداوند عالم نے کہا ارے مسجد کا یتیمن پہاڑا, اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی تربیت کی, کام کا ابو طالب کا, اللہ نے نسبت دے لی اپنی طرف, اتنا خدا کو گوارا ہوا. بات یہیں تک نہیں تمام ہوئی, یہ باتیں ہم جانتے ہیں سنتے ہیں, مگر جو میں رب لگا رہا ہوں. اسی طریقے سے جنگ احد میں پورا لشکر اسلام ادھر ادھر ہو گیا, کافی لوگ فرار کر کے نکلے, ظاہر تاریخ کے گوشے اور تاریخ کے صفحات رہتے واقعات میں خود ہے. امیر المومنین اپنی جگہ پر رکے رہے, بچے رہے. وہاں رسول اللہ کی حدیث ہے, یعنی اگر تمام انسانوں کے ایمان و عمل کو, لیکن جنگ خندق میں عمل کی بات ہوئی تھی, علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی بات افضل, جنگ احد میں رسول اللہ نے کہا کہ سب کے ایمان عمل دونوں کو, یہاں عمل کی بات کتنی ہے, سب کے ایمان و عمل دونوں کو اگر ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے اور تمہارا آج کا یہ اس مقام پر ڈٹے رہنا, اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو ترازو کا وہ حصہ ہلکا ہوگا جس میں سب کا ایمان و عمل ہوگا, اور یہ تمہارا حصہ وزنی ہوگا ترازو کا جس میں تمہارا آج کا یہ ڈٹے رہنا, یہ سوال کا قدم پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسان مسلمان تیرے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا کر اپنی عاجزی کا اقرار کر لے. کسی اور سے تقابل کرنا یہ جرم ہے. تقابل تو دور کی بات ہے, برابری تو بہت دور کی بات ہے. ان کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. ان کے کسی ایک عمل کا دنیا جواب پیش نہیں کر سکتی. لہذا جو ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے اس کی عملی تصویر رسول کا کردار, اس کی عملی تصویر امیر المومنین کا کردار, اس کی عملی تصویر حسین کا کردار, اس کی عملی تصویر امام حسن کا کردار, اس کی عملی تصویر قرآن, عملی طور پر پریکٹیکل قرآن زمانے کے امام کی معرفت اور ان کا کردار اور ان کے اخبار, ان کا پیغام, امام کا جو آخری پیغام ہے رحمت خدا کے بعد محمد ہوا جس الواقع سب جاؤں کی راہ جیتنا امام کا پیغام. دیکھیے کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا اگر ہر زمانے میں امام کا کردار ہی قرآن کی تفسیر ہے تو ہمارے زمانے کے امام کے حوالے سے ہم کیا کریں. امام نے ہم کو محروم نہیں چھوڑا ہے, سوائے تکلیف نہیں چھوڑ دیا ہے, ایسے ہی ہماری حالت پر نہیں چھوڑا ہے. ہماری حالت پر چھوڑنے کا مفہوم ہوتا ہے. اب دعائیں سمجھ لیں جب خدا کی بارگاہ میں یہ گریا کر انتظار کرتے ہیں تو ایک پڑھیا یہ دے خدایا اگر تم نے مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا میری حالت پر تو میں روؤں گا, گریا کروں گا, گراؤں گا, ججا کروں گا, بکا کروں گا, فریاد کروں گا, اے دیا اصل مسلم کی ہماری حالت پر ہم کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے. امام نے ہم کو ہماری حالت پر ایسے نہیں چھوڑا, ہم کو رابطہ دکھا دیا ہے. لیکن آنے والے حوالے زمانے کے پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات اور اپنی ذمہ داری کے لیے وہ جو ہمارے اخبار سے تمہیں ذمہ داری کو گز کر کے استعمال کر کے بیان کرتے ہیں ان کو تم مان لینا, ان کی پیروی کرتے جانا. تو میرا یہ پورا قسم تمہیں زندگی کا کہ جہاں کامیاب زندگی گزارنی ہے. دنیا کے لوگ موت کو ناکامی سمجھتے ہیں, موت کو بربادی سمجھتے ہیں. سب سے بڑی ناکامی, سب سے بڑی بربادی مزید اجاز کیا جو 16 صفحے کا خط تھا وہ تو میڈیا میں پورے پر نہیں آیا تھا, جس میں پیغمبروں کی تعلیمات کی بنیاد پر اتحاد کی بات تھی. تو اس کا آخری جملہ نقل کیا گیا, اس کے آخری جملات میں تھے کہ بڑی میٹھی زبان تھی اس کی, جن لوگوں نے پڑھا ہے اس کو جانتے ہی ہیں. بہت محبت کا انداز کہ چلو دشمنی کیا فائدہ اور جنگوں میں کیا فائدہ, پیغمبروں کی تعلیمات کو بنیاد بنائے, انسانی اتحاد کی ڈھال بنائے اور معنویت کی طرف بلایا گیا وغیرہ. ایک جملہ اس کا آخر یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے لکھا کہ دیکھو سچا مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی شروع ہوتی ہی موت کے بعد ہے, اور تم لوگ وہ ہو کہ تمہاری زندگی سب کچھ ختم ہو جاتی ہے مرنے میں. یہ پیغام دینا کہاں سے؟ 19 رمضان مبارک کی شب پہنچتے اور اب دن کعبہ پروردگار کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا موت کو ناکامی سمجھتی ہے اور مولا نے کہا یوں تو جنگیں خیبر کی, ہمدرد کی, جنگ بدر کی, حنین کی, اور اس کے بعد اپنی خلافت ظاہری کا زمانہ, جنگ سچین کی اور جنگ جمل کی, نہروان کی جنگیں سب اپنی جگہ. جنگوں میں کامیابی کے بعد اس طرح سے اعلان نہیں ہوا سب سے بڑا پھر کعبہ عجیبوں امن سنگام مبارک کی شب ہے. بس یہ کعبہ میں تکرار کروں مجھے مسائل کے لیے کافی ہے. ہمارا رمضان مبارک ہے, رسول اللہ محمد کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. روایتوں کے الفاظ مولا کائنات سے کچھ پوچھا, رسول اللہ نے جواب دینے سے پہلے کہا یا علی تمہارا سب اس وقت کیسا ہوگا جب یہی رمضان کا مہینہ ہوگا اور تمہارے چہرے کو خون سے رنگین کیا جائے گا. یا رسول اللہ یہ تو سب نہیں شکر, رسول اللہ سے دوسرا سوال مولا نے پوچھ لیا. لیکن یہ ہمارے لیے پھر یہ سب بہت بڑا پیغام ہے, یہی پوری مسجد. رسول اللہ نے پوچھا یا علی تمہارا سب اس وقت کیسا ہوگا جب یہی رمضان کا مہینہ ہوگا اور اسی مہینے میں تمہارے چہرے کو خون سے رنگین کیا جائے گا. رسول اللہ سے امیر المومنین نے ان سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو واقعہ ہوگا میرے دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا؟ میں مولا آپ کی دین کی سلامتی کا سوال شاید بڑھ کر جواب دینے میں رسی دنیا پر جانے والے انسانوں کو بتا رہا ہوں. موت کامیابی ہے مگر سلامتی دین کے ساتھ, ورنہ گاجوری اور بدنامی خاتمہ ہے, بربادی ہے. سلامتی دین کے ساتھ رسول اللہ نے, امیر المومنین نے جواب دیا رسول اللہ نے کہا ہاں یا علی اس میں کون سا شک کی بات ہے؟ انہوں نے مولوی نے کہا یا رسول اللہ یہ صبر کا نہیں شکر کرنے کا موقع ہے، یہی وجہ ہے تاریخ میں ملتا ہے ماہ رمضان مبارک کی غلطی ہوئی شبے کی مولا کائنات نے یوں تو پہلے سے مختصر غذا اپنے غذا کو مزید مختصر کر دیا، کبھی خانہ امام حسن نے، کبھی خانہ جناب رسول اللہ نے، کبھی خانہ ام کلثوم نے اثار میں مہمان ہے، جناب فاطم جناب ام کلثوم کے گھر پر مولا مہمان ہے، دختر ہیں اختار ماہ قیام میں 18 رمضان مبارک کی شرح بہت سنی ہوئی باتیں ہیں، وہ خدا کی قسم ہر بار آپ سنیے بیان کیجیے اس کے اندر ایک نیا مفہوم نکل جاتا ہے۔ بیٹی نے دسترخوان بچھایا، روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ کا پیالہ رکھا، بیٹی تم نے اپنے بابا کو کب دیکھا ہے جو چیزیں بچا کے، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا جو ہمارے لیے قیام قیامت کا نمونہ ہے، بیٹی دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں آزاد یقین ہے، دست شیر اٹھا لیا گیا دنیا کی رہنمائی کرنے والا یہ کون ہے؟ لیکن آپ تاریخ کے پس منظر پر اس کو اپنے دھیان میں رکھیں، یہ خلیفہ وقت ہے، یہ عالم اسلام کا سربراہ ہے، ظاہری طور پر بھی اس کی جزا ایسی ہوئی ہے، دنیا کے حاکموں کا میں نے امین نے بتایا، میں اگر موقع ملا تو ایسا شمت کروں گا، میرا معین نے حکومت کے حوالے سے کیا پیغامات دیے گی دنیا کے سامنے، اور اس کے بعد شب بسر کی تحت جناب ام کلثوم سے روایت ہے کہ امیر معین رات بھر عبادت میں کر شب کو بسر کرتے ہیں، کبھی تہنے خانہ میں تشریف جاتے ہیں، کبھی مدے میں تشریف کیے جاتے ہیں، یقیناً آسمان سے نگاہ ڈالنے کے بعد یہی وہ شب ہے، یہی وہ شب لگتی ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا بابا آگے کون سی شب ہے؟ کہا بیٹا آج ملاقات کی شب ہے، جگہ کا مطلب چلے ہیں گھر سے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، عجیب انداز ہے، تاریخ کے الفاظ ہے کہ پہلے تو دروازے میں رکاوٹ ڈال دی، جس دروازے سے نکلنا چاہتے تھے گویا وہ دروازہ اپنی زبانے بے زبانے میں اعلان کر رہا تھا، مولا آج کی سب آپ مسجد میں چڑھ دیے گا، مولا آج تشریف میں نہیں چڑھ دیے گا، پانچ بارہ شبن میں دروازے میں اسی جگہ بھیجایا، باہر آئے مرغیوں نے گریا کیا، پرندے سے جانور سے گریا کیا، مولا نے کہا کہ اب یہ گریا کریں ان کے بعد انسان روئیں گے، اور چلتے چلتے ان میں کلثوم سے وصیت کر دی، بیٹی دیکھو ان کی بھوک پیاس کا خیال کرنا، ان کے دانے پانی کا خیال کرنا، اگر ان کو سیراب نہ کر سکو تو اپنے گھر نہ رکھنا، ان کو آزاد کر دینا، میں کروں گا مولا آپ کو جانوروں کی بھوک اور پیاس کا احترام دیا، ذرا کر بنا میں دیکھیے کم سے بچے ہلاکت ہلاکت کی سزائیں بلند کر رہے ہیں، اور کہیں سے کوئی جواب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہی تو وجہ ہے تاریخ کربلا کے جو دردناک مصائب ہیں، جس مصیبت کو خود مولا امام حسین نے بڑی مصیبت کہا ہے وہ ہے جناب علی اکبر کے لیے پانی باندھنا، یوں تو امام حسین نے سید جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا، مہمان ان کے سرانے پہنچے، حدیث کے سرانے پہنچے، لاشوں پر لاش اٹھائے، بڑے مصائب پڑے، لیکن جب اپنے جانے والوں کو یاد کرتے ہیں تو مولا حسین آرام دیتے ہیں، میرے جانے والوں کیا تم کربلا میں ہوتے ہیں جس طرح سے میں اپنے چشموں کے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا، اور پانی کے سوال کے بدلے سینے سے شہبہ سے جواب دیا گیا، ابھی جو تاریخ کہتی ہے وہ وفات ہے باب خیبر، اور دنیا کا مشکل کشا، وہ یتیموں کی مدد کرنے والا، وہ بے پناہوں کی پناہ، وہ مرجو مارا مسجد کوفہ میں تشریف لا رہا ہے، اور سوئے ہوں کو بیدار کر رہا ہے، اپنے باتوں کو بھی دیکھتا ہے کہ جو تلوار چھپائے منہ کے بل لیتے ہوئے ہیں، اور مولا وصیت کرتے ہوئے سفارش کرتے ہوئے جاتے ہیں اس طرح سے نہ سویا کرو، یا دائیں کروٹ سو، یا بائیں کروٹ سو، یا پشت کے بل سو، یا حکما کی طرح سو، یا ندیوں کی طرح سو، یا دائیں شوروں کی طرح سو، اور اس کے بعد کرتے ہوئے اشارہ امام نے دے دیا، آگے بڑھے مسجد کی منزلوں کو روشن کیا، اور اس کے بعد آخری بار فضائے کوفہ گونج اٹھی امیر المومنین کی آواز اذان سے، اللہ کے اس بندے نے یہ اذان دے کر بھی پھر یہ کیا پیغام دیا، میرے بعد آنے والی نسلوں مجھے خدا نہ سمجھنا، میں بندہ خدا ہوں، میں اللہ کی بندگی کا کرتا ہوں اور اللہ اکبر وہ کہتی میں نے سزا کی، وہ کہتی عظیم سزا کی، حالات امام کا تو ہوئی معراج میں تشریف لائے، روایت کے فاضل جو ظالم تیار ہو کر کے آئے تھے اور اتنے موجود ظالم نے اپنی تلوار کو خود اس نے بتایا ہے کہ میں نے 1000 درہم میں تلوار خریدی تھی اور 1000 درہم دے کر اس کو زہر پلایا تھا، اور اس کو زہر پلایا تھا روایت کے فاضل ہے مولا سجدے سے سب اٹھا رہے تھے، کہتے نے پہلا وار ظالم نے پہلے کیا اس کا ملک تھا شدید مردان کا، اور جو دوسرا وار ظالم عبداللہ ابن مجید کا تھا جس کو اشکل اشقیا رسول اللہ اشکل آخری رسول اللہ نے کہا تھا، پہلا شتیم یعنی گزشتگان میں اولین میں سب سے شتیم وہ ہے جو ناقہ صالح کا قاتل تھا، اور یعنی جو اشکل آخری ہے وہ تمہارا قاتل ہوگا، اس نے وہ وار کیا، وہ وار جو امیر المومنین کے برس مبارک پر لگا، روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ زہریلی تلوار کا وار جو برس مبارک پر لگا ہے جب سر کو آیا ہے تو نشان سجدگاہ تک جب پہنچ گیا ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں ٹکرانے لگی، فضانے جبریل کے لوہے کی آوازیں آنے لگی، لطف تحت چمک پر وہ یہ پاگل ہوگا اور سارے ہدایت تعظیم کر دیے گئے، اتنے اپنے مصطفیٰ شہید کر دیے گئے، ابھی تو تاریخ میں ہے، فضاؤں سے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی، آسمان سے ہمارے غوریتوں کی گریے کی آوازیں آنے لگی، یہ سلسلہ جاری رہا، ایسے میں وہ آواز جناب ام کلثوم کے کانوں تک بھی پہنچی، مسجد دوڑتے ہوئے امام حسن حسین آئے، حضرت تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت امیر المومنین نے سجدے سے سر اٹھایا تھا جیسے ہی یہ وار ہوا ہے آپ کے برس مبارک پر تو جناب شیخ جعفر ششتری اس منظر کو اس طرح سے ایک نصیحت طور پر بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اپنی طاقت لگا کر کے زور کے ساتھ سر کو اٹھاتا ہے، ایک طرف مولا کائنات اپنے سر مبارک کو اپنے سر اثر کو طاقت کے ساتھ اٹھا رہے تھے، دوسری طرف سے طاقت سے جو وار چلا ہے تو زمین پہ آپ کا سر اور زمین پہ چہرہ گر گیا، خون جاری ہو گیا، مٹی آپ نے سر پہ ڈالی، منہا غلط نہ کر اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد دوسرے سجدے کو وہ اس طرح سے منظر کشی کرتے ہیں، دوسرا سجدہ امیر المومنین نے انجام دینے کی کوشش کی کسی طرح سے ہوا، مگر جو دوسری رکعت ہے اس کو مولا کائنات نے اشارے سے انجام دیا، اب وہ اشارہ خود تجزیہ کرتے ہیں، وہ اشارے کی نماز جو نہیں پڑھ سکتے سجدے کر کے اشارے سے پڑھتے ہیں، ان کے اشارے دو طرح کرتے ہیں، کبھی ایک اشارہ یہ جادی سجدے سے اشارہ کرتا ہے، ایک اشارہ یہ کہ کوئی آنکھ سے اشارہ کرے، اب وہ بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا مولا نے سر سے اشارہ کیا تھا یا آنکھ سے اشارہ کیا تھا، مگر اتنا یقین ضرور ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد امام حسن مصطفیٰ پہنچ گئے، رومال باندھ دیا تھا، لیکن ایک نماز حسین نے اپنے آنسوں کری تھی جو منظر نماز کا تھا، وہ کہتا تھا کہ سینے سے شہبہ چلا اور سینے کی ہڈیوں کو چیرتا ہوا شراب کرتا ہوا جب سر کے پہنچا میرے پر چھڑی پھول چلو میں آیا، روایت کے بعد میں کہ امام حسین نے کہا سینے سے بچی کو نکال دینا نہیں کر سکی، اس سے نکالا اور اس کے بعد مظلوم سے کھڑا رہا نہ جا سکا، اب گویا کم ہونے لگے، یہ آخری رکوع کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد منظر سے باہر سجدے کا اٹھے تو اٹھا نہ گیا اور اشارے سے گویا ایسے آخر ہونے لگا، اور اس کے بعد آخری سجدے میں جو سر گیا وہ اٹھ نہ سکا، ادھر مولا کائنات کا سر سجدے سے اٹھا اور امام حسن پہنچ گئے، آغوش لے کر یقین مولا آپ مظلوم ضرور ہیں لیکن جو سر حسین اپنے آنکھوں کربلا کی تپتی ریت پر جو زمین پہ گرا وہ اٹھ نہ سکا، کون تھا جو آغوش پھیلا تھا، چاروں جانے سے حملے ہو رہے تھے، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نہیں دیتا مولا کہنا دنیا تو بڑی شہانی پریشانی دور کرما کرما
اجی مولا